مولانا محمد اقبال نعت ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، صدق الله العظيم۔ شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ رمضان عنایت فرمایا، اور رمضان کے دو عشرے 20 دن بڑی سرعت اور تیزی کے ساتھ ہم سے رخصت ہو چکے۔ تیسرا عشرہ اس کا آغاز ہونے والا ہے، اور اللہ کے نیک بندے نیکی کے کاموں میں اور اللہ کی عبادت میں دن رات آگے بڑھ رہے ہیں، اور اللہ کی طرف سے آگ سے آزادی کا اور آگ سے خلاصی کا پروانہ لینے ہی والے ہیں۔ اس لیے کہ پہلا عشرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغفرت کا عشرہ، اس قدر اللہ کی اطاعت اور عبادت میں بندہ مشغول ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوسرا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے، گناہوں کی مغفرت کے نتیجے میں اللہ کی رحمتوں کی بارش اس پر ہوتی ہے، اچھے کاموں اور نیک کاموں کی توفیق سے اسے مالا مال کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگ سے خلاصی کا، آزادی کا پروانہ اسے دیا جاتا ہے، تیسرے عشرے کو اسی لیے آگ سے خلاصی کا، آگ سے آزادی کا عشرہ قرار دیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا، موت تک، وفات تک آپ نے اس کا اہتمام کیا۔ اور آپ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد اجره واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو آپ کمر باندھ لیتے، کمر کس لیتے، یعنی ہر کام سے اپنے آپ کو فارغ کرتے اللہ کی عبادت کے لیے، اور راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ اور وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر من رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اس قدر عبادت کرتے، اس قدر اپنے آپ کو تھکاتے کہ اور دنوں میں اس طرح کی عبادت اور اس طرح کی ریاضت اور اس طرح کے مجاہدے نہیں ہوا کرتے تھے۔ رمضان کا آخری عشرہ ہے، سال بھر میں یہ راتیں مبارک راتیں ہیں جن راتوں میں اللہ نے شب قدر پنہا رکھی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس رات کے خیر سے جو بھی شخص محروم ہوتا ہے وہ ہر طرح کے خیر سے محروم ہوتا ہے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے بے توفیق لوگ ہیں جو بازاروں کو ہی اپنا مرکز بنائے ہوئے ہیں، عورتیں بھی اور مرد بھی بازاروں کو آباد رکھے ہوئے ہیں رمضان کی راتوں میں، اور مسجدیں تراویح کی نماز میں آپ کو خالی نظر آ رہی ہیں، یہ محرومی کی علامت ہے۔ اور یہ قوم اللہ سے مدد کی اور اللہ سے نصرت کی امید رکھ رہی ہے اور شکایت کر رہی ہے کہ مدد کیوں نہیں آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے کامیابی کے فیصلے کیوں نہیں ہو رہے ہیں، دشمن کو مغلوب اور شکست کیوں نہیں دی جا رہی ہے، یہ لوگ شکایت کر رہے ہیں اللہ سے، جبکہ اللہ کے اس مقدس اور اس بابرکت مہینے میں اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کر، اور اللہ کے لیے خوش کرنے والے اعمال کو چھوڑ کر صرف اور صرف اپنے لیے بازاروں کو مرکز بنائے ہوئے ہیں، اور ایسے کام رمضان کی راتوں میں انجام پا رہے ہیں جو کام غیر رمضان کی راتوں میں انجام نہیں پاتے ہیں۔ بے حیائی کا مظہر اور بے پردگی کا یہ جو بازار گرم ہے بازاروں میں، یہ رمضان کے مہینوں میں زیادہ تر نظر آ رہا ہے۔ کس قدر ہم مجرم ہیں کہ غیروں کو یہ تصور دے رہے ہیں کہ ہمارا رمضان بازاروں کی زینت بننے کا مہینہ ہے، ہمارا رمضان کپڑوں کے خریدنے کا مہینہ ہے، ہمارا رمضان سال بھر میں جو بازار نہیں آتا ہے اس رمضان میں بازار کا رخ کر کے اسلام کے صاف ستھرے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرحال رمضان کے اس مہینے کے آخری عشرے کو غنیمت سمجھے، اور یہ سمجھے کہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے، پھر آئندہ ہمیں رمضان ملے نہ ملے کوئی بھروسہ کوئی امید نہیں ہے، یا زندگی کے رمضان کے آخری دن سمجھیں کہ آخری عشرہ یہ ہماری زندگی کا، یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے۔ اس رمضان کے آخری عشرے میں پروردگار کو منانے کی کوشش کریں، پروردگار کو خوش کرنے کی کوشش کریں، پروردگار کے سامنے گڑ گڑا کر کے اپنے گناہوں کی معافی اور بخشش کی کوشش کریں، اور آج سے خلاصی اور جنت میں داخلہ دلانے کی اللہ سے دعا کریں۔ ایسی مبارک راتیں پھر سال کے کسی مہینے میں میسر نہیں ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے حضرات رمضان کے مہینے کو اپنے مال کی زکات کے نکالنے کا مہینہ بھی بناتے ہیں، اس لیے کہ رمضان میں خرچ کرنا 70 گنا خرچ کرنے کے برابر ہے، اور اللہ کے یہاں نیکیوں کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس لیے زیادہ تر لوگ رمضان کے مہینے میں ہی اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ زکات بھی، صدقات بھی، خیرات بھی، صلہ رحمی بھی زیادہ تر رمضان میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایمان جو اللہ کی طرف سے انسانوں کے حوالے ہوا ہے اللہ کی امانت ہے، جیسے جان اللہ کی امانت ہے، میری اپنی پراپرٹی نہیں ہے، یہ میری اپنی ملکیت نہیں ہے، اس لیے اسلام میں خودکشی حرام ہے، اپنے آپ کو انسان مار نہیں سکتا، یہ اس کی جان نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے جیسے جان امانت ہے ایسے ہی مال بھی امانت ہے، اللہ نے یہ مال اپنی طرف سے عطا کیا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہم خوشحالی کے ذریعے سے تمہارا امتحان لیتے ہیں، اور تنگی اور بدحالی کے ذریعے سے بھی ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں کہ بندہ میرے حکم پر چل رہا ہے یا میرے حکم سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہے۔ اس امتحان کے لیے اللہ نے کسی کو کثیر مقدار میں مال دیا ہے، کسی کو قلیل مقدار میں مال دیا ہے، کسی کو کم حیثیت اور کسی کا حال تنگ کر دیا ہے، اور کسی کو خوشحال بنا دیا ہے۔ تم الینا ترجعون، پھر سب کے سب تم ہماری طرف لوٹا دیے جائیں گے، پھر تمہارا امتحان ہوگا اور اس کا بدلہ اللہ کے ہاں دے دیا جائے گا۔ ایمان اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے امانت ہے، اس کو بھی خرچ کرنے کا طریقہ اسلام نے سکھایا ہے، جو چاہے جو چاہے جیسے چاہے خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، انما المال لأربعة نفر، مال والے چار طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مال چار طرح کے لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ ایک شخص وہ ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور اللہ نے علم سے نوازا ہے، اسے معلوم ہے کہ مال کہاں خرچ کیا جائے گا اور کہاں خرچ نہیں کیا جائے گا، کس کو دیا جائے گا اور کس کو نہیں دیا جائے گا۔ اب وہ مال کے ذریعے سے ان جگہوں مال کے ذریعے سے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کر رہا ہے، اور اللہ نے جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں وہ خرچ کر رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ فِي أَفْضَلِ الْمَنَازِلِ, سب سے بہترین انسان ہے. دوسرا انسان ہے جس کو اللہ نے مال نہیں دیا ہے لیکن وہ تمنا کر رہا ہے کہ اگر مال اللہ مجھے دے دے تو میں ان جگہوں پہ خرچ کروں گا جہاں مال والے خرچ کرتے ہیں, میں بھی اس مال کو رشتہ داروں میں, غریبوں میں, فقیروں میں, یتیموں میں, مسکینوں میں, بیواؤں میں اور اللہ کی راہ میں کام کرنے والوں میں خرچ کروں گا. اس کا جذبہ یہ ہے, اس کی نیت یہ ہے, اس کا حوصلہ اور ارادہ یہ ہے کہ اس مال, یہ مال مجھے ملتا تو میں بھی اچھی راہ میں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فَهُوَ فِي بِنِيَّتِهِ, اس کو بھی اس کی نیت کے مطابق اجر و ثواب سے نوازا جائے گا. ہوا وَهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ, جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور خرچ کر رہا ہے راہ خدا میں, اور جس کو اللہ نے مال نہیں دیا ہے لیکن اس کی نیت اور جذبہ اچھا ہے مال خرچ کرنے کا ہے, تو اجر و ثواب میں دونوں برابر ہیں اللہ کے نزدیک. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے نیت المؤمن خیر من عمله, انسان مومن کی نیت اور مومن کا ارادہ اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہے. تیسرا شخص وہ ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور علم نہیں دیا ہے, اب جو جیسے چاہے خرچ کرتا ہے, جہاں چاہے خرچ کرتا ہے, عیش و عشرت کے سامان خریدتا ہے, شادیوں میں بے تحاشا خرچ کرتا ہے, اسراف اور فضول خرچی کا کام انجام دیتا ہے, ایسی جگہوں پہ خرچ کرتا ہے جہاں خرچ کرنا اللہ کی ناراضی کا سبب ہے, تو وہ انسان فَهُوَ بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ, سب سے بدترین انسان ہے. شراب میں خرچ کر رہا ہے, جوا میں خرچ کر رہا ہے, زنا میں خرچ کر رہا ہے, دنیا بھر کی سیر کر رہا ہے اور عیش و عشرت کے سامان اپنے لیے خرید رہا ہے, فَهُوَ بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ. اور چوتھا انسان وہ ہے جس کو اللہ نے مال نہیں دیا ہے لیکن وہ ارادہ یہ رکھتا ہے کہ مجھے بھی مال ملتا تو میں بھی ایسے اڑاتا جیسے یہ شخص اڑا رہا ہے, میں بھی ایسی شراب پیتا, میں بھی ایسے ہی بنگلے اور حویلیاں بناتا اور لوگوں کے سامنے فخر و مباحات سے کام لیتا اور میں بھی دنیا کی سیر و تفریح کرتا اور اپنی خواہشات اور اپنے جذبات کی تکمیل کرتا. یہ شخص اور وہ شخص دونوں برابر ہیں گناہ کے اندر, اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات, تمام تر اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس مال کو اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے, جہاں نماز کا حکم ہے وہیں زکوٰۃ کا حکم ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, نماز پڑھو, نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو. اور جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں وہی وہ لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, یعنی اللہ کے یہاں آخرت میں اجر و ثواب کے ملنے پر یقین رکھتے ہیں. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, زکوٰۃ دینے والے ہی آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں. یہ دلیل ہے, علامت ہے اس بات کی کہ ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے بلکہ فیوچر اور مستقبل اسی دنیا کو سمجھ رہے ہیں, جوانی میں کما رہے ہیں اس امید میں کہ بڑھاپے میں پیسہ کام آئے گا, مجھے کام آئے گا, میرے بچوں کو کام آئے گا. کمپلیکس پہ کمپلیکس, عمارتوں پہ عمارتیں اور جائیدادوں پہ جائیدادیں بنا رہے ہیں صرف اور صرف اس امید میں کہ مستقبل میں مجھے کام آئے گا. اللہ فرما رہے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اپنے ہاتھوں اپنے کو تباہ مت کرو. انسان جوانی میں محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے اور پسینہ خون پسینہ ایک کر کے دولت جمع کرتا ہے اور وہی دولت وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور پھر اس دولت کو کھلواڑ بنایا جاتا ہے, آپس میں بانٹ دیا جاتا ہے اور پھر اسی کو بچے اپنے عیش و عشرت کے سامان اس سے خریدتے ہیں. بیچارہ جانے والا چلا گیا محنت اور کوشش کے بعد. اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں اپنے کو برباد مت کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, محنت کیا, کوشش کیا اور جد و جہد کیا اور پورا خون پسینہ ایک کیا, اب مر رہا ہے پوری دولت چھوڑ چھاڑ کے چلا جا رہا ہے، بعد میں آنے والے اس کی دولت کو کھلواڑ بنا رہے ہیں، اب جانے والے کے لیے خوش نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، دنیا سے چلا جاتا ہے اس کو خوش ہاتھ نہیں آتا ہے، جو اس نے کھایا اور ختم کیا، جو اس نے پہنا اور اسے پرانا کیا، جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور آگے بھیج دیا، اس کے علاوہ اس کا کچھ نہیں ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ میرا ہے، دھوکا ہے، دھوکا ہے، دھوکا ہے۔ میری جائیداد یقول ابن آدم مالی مالی، دھوکا ہے، اس کا نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد آنے والے اس کے بچوں کا ہے، اس کے لڑکوں کا ہے، اس کی لڑکیوں کا ہے، اس کی بیوی کا ہے، اس کے بھائیوں کا ہے، اس کے عزیز و اقارب کا ہے، اس کا وہ ہے جو اس نے اپنے ہاتھ سے دے دیا اور آگے بھیج دیا۔ اللہ کا حکم ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ کی طرف سے بڑی نوازش ہوتی ہے اور بڑا وہ اکرام ہوتا ہے خرچ کرنے والے کا، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایسا ہے جیسے ایک دانا، اللہ تعالیٰ کیسے آسان طریقے سے سمجھا رہا ہے، دنیا کے اندر کسی نے ایک دانا زمین میں ڈال دیا، مثل حبۃ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اب اس دانے سے سات بالیاں نکل آئیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر بالی میں سو دانا، ایک دانا آپ نے زمین میں لگا دیا، اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھ لیا کہ 700 دانے اس ایک دانے سے نکل رہے ہیں۔ ایک ناریل آپ لگاتے ہیں زمین میں، گاڑ دیتے ہیں، وہ درخت بنتا ہے، ہزاروں ہزار ناریل اس درخت کے ذریعے سے وجود میں آتے ہیں، اپنی آنکھوں سے ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ ایک گٹھلی آپ آم کی لگاتے ہیں، اب اس کا درخت بنتا ہے، ہزاروں آم اس گٹھلی سے نکل آتے ہیں۔ ایسے ہی آدمی اس دنیا میں ایک روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو اتنا بڑھاتا ہے، اتنا بڑھاتا ہے، اتنا بڑھاتا ہے کہ آدمی کے تصور اور تخیل سے بالا ہے، یہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ اللہ نے اس کے بدلے میں کیا کیا دیا۔ کتنے بینک والے آپ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتنا ڈال دیجئے، 5 سال کے بعد آپ کا اتنا ہوگا، 10 سال کے بعد آپ کا اتنا ہوگا، حرام آپ کھائیں گے۔ اللہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے، جتنا بڑھا کے دینا چاہتا ہے بڑھا کے دے دیتا ہے۔ یہ اللہ کے ہم قرض دے رہے ہیں، اللہ کے بینک میں ہم جمع کر رہے ہیں، یہ ضائع نہیں جائے گا۔ وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، جو بھی تم خرچ کرو گے اس کا اللہ عوض دے گا، اس کا بدل دے گا، ضائع نہیں جائے گا۔ لیکن انسان ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کا بڑا چاہنے والا ہے، مال کی محبت دل سے نہیں نکلتی ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ مال کے اندر دل اٹک جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا نہ دین اس کا رہتا ہے، نماز اس کی رہتی ہے، اور اللہ کے احکام اس کی قیمت اس کی پاس ہوتی ہے جب دل مال کے اندر اٹک جاتا ہے۔ مال میں جب صنایت کر جاتی ہے مال کی محبت دل کے اندر، پھر کوئی چیز اس کے اندر اثر نہیں کرتی ہے۔ بہت ہی اسی لیے کہا گیا، اتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا کی محبت سے بچے رہو اور ناجائز عورتوں کے تعلقات سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ یہ دو چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ مال آ گیا، پھر کیا ہوتا ہے، راستے کھل جاتے ہیں، عیش کی عیاشی کے راستے کھل جاتے ہیں۔ اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال کو اللہ کی امانت سمجھے۔ قرآن مجید کی صاف آیت ہے، جو لوگ مال جمع کر کے رکھتے ہیں، لاکھ ہو گیا، 2 لاکھ ہو گیا، 3 لاکھ ہو گیا، کروڑ کو پہنچ گیا، 2 کروڑ ہو گیا، 100 کروڑ ہو گیا، 1000 کروڑ کو پہنچ گیا، انسان خوش ہے، مست ہے، میرے پاس اتنی دولت ہے، فلاں جگہ میں نے اتنی جائیداد خریدی، فلاں گاؤں میں میں نے اتنا بڑا فلیٹ خرید لیا، وہاں سے مجھے 5 لاکھ کی آمدنی ہے، 10 سے 10 لاکھ کی آمدنی ہے، انسان بیچارہ مست ہو رہا ہے۔ اللہ کو متکاثر، حتی زرتم المقابر، خالق کائنات جو چیز بتاتا ہے اور کوئی نہیں بتا سکتا. مال کے اندر آگے بڑھنے کے جذبے نے تمہیں غافل کر دیا، مست کر دیا ہے. اب اسے ہوش نہیں ہے نماز کیا چیز ہے، اب اسے ہوش نہیں ہے قرآن کیا چیز ہے، اب اسے ہوش نہیں ہے موت کیا ہے، موت کے بعد کے مراحل کیا ہیں، اب اسے ہوش نہیں ہے قبر کیا ہے، قبر کی تنگیاں اور سختیاں کیا ہیں، اب اسے ہوش نہیں ہے قیامت کا دن کیا ہے. کچھ نہیں ہے، مست ہے، مال کے نشے میں چور ہے. اب اسے کوئی ہوش دلا بھی نہیں سکتا، وہ مست ہے، کسی کی نہیں سنے گا. مجھے کون سمجھائے، میں اتنے کرب کا اور اتنے عرب کا مالک ہوں، یہ مجھ سے کیا بولے، اس کے ڈھنگ کی گاڑی نہیں ہے، اس کے ڈھنگ کا گھر نہیں ہے، وہ مجھے کیا سمجھائے. یہ نشہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. کل ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، انسان جب اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے، سرکش بن جاتا ہے، نہ باپ کی سنتا ہے، نہ ماں کی سنتا ہے، نہ کسی دین دار کی سنتا ہے، نہ کسی بڑے کی سنتا ہے. یطغى، کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، جب اپنے آپ کو مالدار سمجھنے لگتا ہے، پھر مال کا نشہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، اب کسی کو کچھ نہیں سمجھتا ہے. جیسے فرعون سرکش ہوا تھا، اذهب الى فرعون انه طغى، ایسے ہی یہ بھی سرکش ہو جاتا ہے. قارون جیسے سرکش ہوا تھا، یہ بھی سرکش ہو جاتا ہے. قارون سے کہا گیا تھا ولا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، زیادہ مت اترا، اللہ اترانے والے کو پسند نہیں کرتے ہیں. واحسن كما احسن الله، واحسن الى الناس، واحسن كما احسن الله اليك، اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ معاملہ کیا ہے، جیسے اللہ نے تجھے مال سے نوازا ہے، تیرے حاجتوں ضرورتوں کو پورا کیا ہے، تو بھی لوگوں پر مال خرچ کر اور لوگوں کی حاجتوں اور لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر. خبردار کیا گیا، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھ رہے ہیں، گن گن کے رکھ رہے ہیں، فلاں اکاؤنٹ میں اتنا ہے، فلاں اکاؤنٹ میں اتنا ہے، فلاں بینک کے اکاؤنٹ میں اتنا ہے. یحسب الانسان ان ما له اخلده، انسان یہ سمجھتا ہے کہ مال اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رکھے گا، اس کا نام رہے گا، کچھ نہیں رہتا. دو چار سال گزرنے کے بعد بڑے سے بڑے مالدار کا تذکرہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد دوسرے مالدار آ جاتے ہیں. ہر زمانے کے مالدار الگ الگ ہوتے ہیں. آج سے 20-25 سال پہلے جن کا ڈنکا بجتا تھا، جن مالداروں کا، اس سال ان مالداروں کا نہیں ڈنکا بج رہا ہے. آج جن مالداروں کا ڈنکا بج رہا ہے، آج کے 25-20 سال کے بعد یا 5-10 سال کے بعد ان مالداروں کا نہیں ڈنکا بجے گا. وہ تو مال آنا جانا ہے، آج اس کے ہاتھ میں ہے، کل اس کے ہاتھ میں ہے. تلک الایام نداولها بین الناس، جیسے کسی زمانے میں کوئی کرکٹ پلیئر ہوتا ہے، اس کا ڈنکا بج رہا ہوتا ہے، اس کا بڑا تذکرہ اور چرچا ہوتا ہے، پھر کچھ سالوں کے بعد اس کا نام نام و نشان مٹ جاتا ہے، پھر اگلی باری دوسروں کی ہوتی ہے. ایسے ہی مالداروں کا حساب ہے. دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مال میرا نام باقی رکھے گا. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، جمع کر کر کے رکھ رہے ہیں اور اس کی زکات حساب لگا لگا کر کے نہیں ادا کر رہے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیے. جیسے خوش ہیں ان کو خوشخبری سنائیے دردناک عذاب کی، کیا ہوگا. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یہ جو سونا چاندی ہے، یہ جو ہمارے روپے پیسے ہیں، دوزخ کے اندر دہکایا جائے گا، آگ دہکائی جائے گی ان مالوں پر. وَيُحْمَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، داغے جائیں گے ان کی پیشانیاں، پیشانیاں داغی جائیں گی، ان کے پہلو داغے جائیں گے، ان کی پشتیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ تمہارا مال ہے جمع شدہ، فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، جس مال کو تم جمع کر کر کے رکھتے تھے اور تھکتے نہیں تھے، اس کا عذاب چکھو. اللہ نے کتنی تفصیل کے ساتھ سمجھا دیا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. لوگ جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل سے کام لیتے ہیں, کیا مطلب روکے رکھتے ہیں, نہ کسی بھائی پر, نہ کسی بہن پر, نہ کسی چچا پر, نہ کسی ماموں پر, نہ کسی خالہ پر, نہ کسی پھوپھی پر خرچ کرتے ہیں, نہ کسی غریب اور مسکین پہ خرچ کرتے ہیں, بلکہ دل میں یہ خیال آتا ہے میں کیوں خرچ کروں, محنت میں کروں اور اس خالی انسان کے ہاتھ میں میں پیسہ دوں. یہ غرور اور یہ چیز, انما اوتیتہ علی علم, میرے ہنر کی بنیاد پر, میری کوشش اور محنت کی بنیاد پر مجھے مال ملا ہے, میں اس کو کیوں دوں, وہ کون ہوتا ہے جو میرا مال لے جائے. جیسے قارون نے کہا تھا, میرا ہنر, میرا فن, میری کوشش, میری محنت اور میرا مال میں فلاں کو دے دوں. یہ کون سا فلسفہ ہے, اس کے سمجھ میں نہیں آتا ہے. ایسے لوگوں سے اللہ فرما رہے ہیں, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ, تاکید کے ساتھ, ہرگز وہ لوگ جو اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل سے کام لیتے ہیں, یہ نہ سمجھے کہ یہ بات ان کے حق میں بہتر ہے. بل هو شر لهم, یہ طریقہ کار ان کے لیے نقصان دہ ہے, بربادی اور تباہی ہے. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, مال کو گلے کا طوق بنایا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح میں, تفسیر میں فرمایا, جو بھی شخص سونے چاندی کے نصاب کا مالک ہے اور اس کی زکات ادا نہیں کر رہا ہے, کل قیامت کے دن اس مال کو گنجے سانپ کی شکل میں پیش کیا جائے گا اور اتنا زہریلا ہوگا کہ اس کی دونوں آنکھوں پر دو نقطے ہوں گے اور وہ اپنے جبڑوں سے اس صاحب مال کو کاٹے گا. انا مالک انا کنزک, مال بولے گا. آج کیا چیز نہیں بول رہی, سونا یہ لوہا بول رہا ہے, ہر چیز بول رہی ہے, موبائل آپ کا بول رہا ہے اور مائک سے آوازیں آ رہی ہیں. تو کل قیامت کے دن یہ مال بول پڑے گا, انتقن اللہ الذی انتق کل شیء, ہمارے جسم کے ایک ایک حصے بول پڑیں گے, انسان پریشان ہوگا, چمڑے سے کہے گا کیوں آج میرے خلاف تم گواہی دے رہے ہو, کیسے دے رہے ہو. وہ کہیں گے انتقن اللہ, اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے, جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے. لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں, پتھر بھی بولتا ہے اور درخت بھی بولتا ہے, پہاڑ بھی بولتے ہیں, دریا بھی بولتے ہیں اور پرندوں کی آپس کی بولیاں ہیں, جانوروں کی آپس کی بولیاں ہیں, ہر چیز بولتی ہے. انسان سمجھتا خود اکیلا بولنے والا ہے, ایسا نہیں ہے. تو کہے گا مال, انا کنزک, انا مالک, میں تیرا خزانہ ہوں جس کو تم نے جمع کر کے رکھا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھے جابر سے, جب تو اپنے مال کی زکات ادا کرے تو سمجھ لینا مال کی جو برائی ہے تو انہیں ختم کر دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بحبس الزکاۃ, سمندر میں ہو یا خشکی میں ہو, جہاں بھی کسی شخص کا مال تباہ و برباد ہوتا ہے وہ زکات کے روکنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اچانک دکان میں آگ لگ گئی, کیا ہوا, اچانک گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی, ہم سمجھتے ظاہری اسباب پہ غور کرتے ہیں, باطنی اسباب میں غور کیا جائے گا تو ہمیں یہی سمجھ میں آئے گا کہ زکات نہیں دی گئی تھی, اس لیے اللہ کی طرف سے معاملہ ہوا ہے, فیصلہ ہوا. مانع الزکات یوم القیامۃ بالنار, زکات روکنے والا کل قیامت کے دن جہنم کے حوالے ہوگا. کیا اس نرمی کے ساتھ اللہ فرما رہا ہے, ہا انتم ہاؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ, اے لوگوں تمہیں دعوت دی جا رہی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی, ومنکم من یبخل, بعض وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کر رہے, اپنے ہاتھ روک رہے ہیں. ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ, جو مال خرچ نہیں کر رہا ہے وہ اپنے لیے خیر کے لیے رکاوٹ بن رہا ہے, وہ اپنا برباد کر رہا ہے, اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ رہا ہے. وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ, اللہ الغنی الحمید, اللہ قابل تعریف ہے, اسے مال خرچ کر کے اللہ کی کوئی عزت نہیں بڑھتی ہے, اللہ بے نیاز ہے. آخر میں دھمکی دی گئی، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم اس دعوت سے ہٹ جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسرے مالداروں کو لے آئے گا جو تمہاری طرح بخیل نہیں ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی اور مال کی بھرپور طور پر زکات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا